भाई साहब तजर्बे में कई जगह दुरुस्ती होने वाली है, देख सकते हैं आप। सब कोई थकावट उतरी आपकी?
जी काफी।
अभी मैंने आपको और वक्त जो दे दिया है
जी,
अब इससे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। चंद दिन आप और अपन मजीदा दोनों तसली से काम कर लें, ठीक है? सुन रही हैं आप? सूरह साफात आयत 38। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میں بسم اللہ بیچ میں پڑھتا ہوں، اگرچہ لکھی نہیں ہوتی کیونکہ جہاں سے سورج شروع ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں بسم اللہ ساتھ اس کا عنوان بن جاتی ہے. امام صاحب صرف اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بعض اور علماء بھی، اس پہ اعتراض نہیں ہے مجھے، بے شک صرف وہی پڑھیں وہ ضروری ہے، مگر میں سمجھتا ہوں زائد بسم اللہ پڑھنا بھی جائز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل جاء بالحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب الالیم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ان آیات کی تلاوت پہلے ہو چکی ہے مگر تبرک ہم شروع کرنے سے پہلے میں نے دوبارہ پڑھ لی ہیں، رکوع تک تلاوت ہے. بل جاء بالحق وصدق المرسلون، اس سے پہلے آیت یہ تھی ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، جس شخص کو شاعر مجنون کہہ رہے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ بات درست نہیں، بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے. وصدق المرسلین، اور تمام رسولوں کی تصدیق کرتا ہے. یہ قطعی پہچان ہے ایک مرسل کے خدا کی طرف سے ہونے کی، کہ اگر وہ باتیں سچی کرتا ہو اور پہلے تمام مرسلین کی تائید کرتا ہو تو کسی کو کوئی حق نہیں کہ کسی بہانے بھی اسے جھٹلائے، اس کی تکذیب کرے. تو بہت چھوٹی سی آیت میں بہت عظیم دلیل دے دی گئی ہے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین. انکم لذائق العذاب الالیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، جہاں تک ان مخالفین کا انجام ہے وہ مذکور ہے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب چکھنا لازم ہے، اور یہ سلوک سچوں سے نہیں ہوا کرتا، اس لیے تم لازماً جھوٹے ہو. اور دوسری بات یہ کہ تم جیسے عمل کرتے ہو تمہیں دکھائی دینے چاہیے کہ تمہارے اعمال ہیں ہی گندے. فرمایا وما تجزون الا ما کنتم تعملون، جب خدا فرماتا ہے عذاب علیم دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا، تو یہ ظلم نہیں ہے بلکہ براہ راست تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جس کی تم جزا دیے جاؤ گے. وما تجزون، تم جزا نہیں دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر وہی جو یا انہی اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین، چونکہ ان لوگوں میں مخلصین بندے شامل نہیں ہیں، اس لیے اس اللہ کا ترجمہ مگر عباد اللہ المخلصین کرنا میرے نزدیک درست نہیں. یہ ترجمہ یوں ہوگا اللہ کے مخلص بندوں کا معاملہ الگ ہے, اللہ کہہ کے یہ مراد ہے. ہاں جہاں تک مخلصین بندوں کا تعلق ہے ان کا الگ معاملہ ہے. اولئک لہم رزق معلوم, یہ وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک معلوم رزق مقرر ہے, وہ ان کو دیا جائے گا. معلوم رزق سے کیا مراد ہے؟ کیوں جی اس معلوم کا اشارہ قرآن کریم کی ان تمام آیات کی طرف ہے جن میں ان کے رزق کی تفصیل بیان ہوئی ہے. تو ہر جگہ تفصیل بیان کرنے کی بجائے کچھ ایسی تفصیل تو بیان کی جائے گی جو پہلی تفصیل پر اضافے کا حق رکھتی ہے, اسے زیادہ کھولنے کے لیے ضروری ہے, مگر باقی تفاصیل کی ضرورت نہیں. لہم رزق معلوم کافی ہے کہ انہیں ایک معلوم رزق عطا کیا جائے گا, یا ان کا ہے, ان کے لیے ایک معلوم رزق ہوگا. وہ کیا معلوم رزق ہے؟ فواقح, طرح طرح کے پھل. وہم مکرمون, اور انہیں معزز مہمانوں کی طرح خوش آمدید کہا جائے گا. اب لفظ مکرم میں یہ تمام باتیں بظاہر نہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ لازماً ان کے اس کے اندر شامل ہیں. وہم مکرمون, جیسے معزز لوگ مہمان اترتے ہیں وہ ان میں سے ہوں گے. بس مکرمون کا مطلب ہے ان سے ایسا ہی سلوک کیا جائے گا, ایسا ہی خوش آمدید کہا جائے گا جیسے وہ مکرم لوگ ہوں. اور معزز لوگ جب مہمان آتے ہیں تو ان کی بہت عزت افزائی کی جاتی ہے. میں اس کا ترجمہ یہ کیا, معزز مہمانوں کے طور پر انہیں خوش آمدید کہا جائے گا. یہ کچھ ہٹا ہوا لگتا ہے, میں اس پہ پھر غور کر لوں گا, مگر میرے نزدیک یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنتوں میں یا نعمتوں والے باغات میں ان کو رکھا جائے گا. یعنی یہ سلوک جو خاص ہے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوگا. علی سرر متقابلین, وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یطاف علیہم بکاس من معین, ان پر چشموں کے بہتے پانی سے بھرے ہوئے کٹوروں کا دور چلایا جائے گا. یطاف علیہم, دور چلایا جائے گا بکاس من معین, ایسے کٹوروں کا, کیونکہ لفظ کاسن جمع کے معنی بھی رکھتا ہے. من معین, معین بہتے پانی کو کہتے ہیں. بس بہتے پانی سے بھرے ہوئے کٹوروں کا ایک دور چلایا جائے گا. بیضاء لذت للشاربین, وہ کٹورے بیضاء ہوں گے, یعنی چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور جو ان کے اندر بھرا ہوا ہوگا وہ دور لذت للشاربین, وہ شاربین کے لیے ایک لذت رکھے گا, خاص قسم کی لذت, یا عظیم الشان لذت. اس کی جو گرامیٹک بحث ہے یہ مومن صاحب کے ثبوت کی گئی تھی, انہوں نے یہ لکھا ہے بیضاء ابیض کی مؤنث ہے جیسے اسود سے سودا, یہ تو کل بھی حد میں نے کہہ دیا تھا. اور کاسن مؤنث اور مذکر دونوں استعمال ہوتا ہے. اگر بیضاء کو کاسن کی صفت قرار دیا جائے تو بیضاء چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آتی ہے, تو ظاہر بات ہے اسی طرح آنا چاہیے تھا بیضاء بیضاء ان, نہیں ایسا آ سکتا. اور تینوں تنوینیں نہیں آتی, اس پہ زیر جو ہے وہ جو کسرہ کہا جاتا ہے وہ فتح یعنی زبر کی صورت اختیار کر لیتی ہے. بیدا کو اگر معین کی صفت مانا جائے تو معین چونکہ بہتے پانی کے معنی میں آتا ہے، یہاں مومن صاحب نے ایک لفظ لکھا ہے معنی میں بھی آتا ہے، چشموں کے معنی بھی میں بھی آتا ہے،
میں نے بعد میں
کاٹ دیا تھا،
میں عرض کی تھی کہ نہیں آتا،
نہیں آتا میرے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ چشموں کے معنوں میں نہیں آتا بلکہ بہتے پانی کے معنی میں آتا ہے، تو یہ بھی مجھے متعجب کیا ہوا تھا کہ بھی کیوں ڈالا آپ نے، یہ غلطی سے رہ گیا ہے، اور یہ مونس استعمال ہوتا ہے عموماً معین بہتا پانی،
نمبر دو جو ہے نا یہ غلطی سے میں نے لکھ دیا تھا، اس کے بعد میں نے درستی کروائی تھی،
یہ معین مونس استعمال نہیں ہوتا
نہیں.
تو پھر لازماً قاسم کی طرف ہی وہ بالکل ٹھیک ہے پھر
جی.
ایسے پیالوں میں ان کو مشروب دیا جائے گا جو چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، وہاں کوئی فساد نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ اس کے اثر سے مدہوش کیے جائیں گے، اس سے مطلب ہے کہ جو بہتا پانی ہے وہ پانی نہیں ہے بلکہ ایسا مشروب ہے جس کے اوپر دنیاوی شراب کا شبہ کیا جا سکتا ہے، جو لذت عطا کرتی ہے اور کیف پیدا کرتی ہے، تو وہ پانی کیف آگی ہوگا مگر مدہوش نہیں کرے گا، اس پانی سے مزہ تو آئے گا مگر انسان بہکے گا نہیں، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ، اور ان کے پاس نظریں جھکائی ہوئی بہت بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی دوشیزائیں ہوں گی، اب ہم سے مراد صرف مرد ہیں، اب تک جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تذکیر میں ہو رہی ہیں، اگر وہ صرف مرد ہیں تو عورتیں بیچاری دیکھتی رہ جائیں گی ہماری کہ وہ موٹی موٹی آنکھوں والی بیٹھی ہوئی ہے پاس اور یہ بیچاری دور سے اس نظارے کو دیکھ رہی ہیں، اس لیے میں اس پہ بارہا پہلے بیان عرض کر چکا ہوں کہ یہاں ہم سے مراد جنتی ہیں صرف، جن کی کوئی بھی تانیس اور تذکیر کی تقسیم نہیں ہے، کیونکہ وہ روحیں ہیں اور روحیں جو ہیں اگرچہ ان کی طرف تانیس کا حوالہ بھی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان کو ہم قرار دیا ہے، تو ہم جس طرح قرآن کریم میں اکثر مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں پر برابر چسپاں ہوتا ہے، ان کو سمیٹے ہوئے ہے، یعنی عورتوں کا الگ ذکر ہو مومنات کا تو اس کو ہم نہیں کہیں گے مگر جب ہم کہا جائے گا تو اس میں مومن مرد اور مومن عورتیں شامل ہوتی ہیں، بس اس پہلو سے یہاں ضمیر ہم کی استعمال فرمائی گئی ہے، لیکن ان کی آگے کوئی جنسیاتی تشخیص یا تقسیم ہے ہی نہیں، اس لیے ان دونوں کے ساتھ وہ این ان بیٹھی ہوں گی، اب بیٹھی ہوں گی ہم کہہ رہے ہیں لیکن ان کی بھی کوئی ایسی جنسیاتی تشخیص نہیں ہے، جو کچھ بھی وہ میٹ بنے ہوئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوں گے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، زیادہ مطلب اور بنتا ہے مگر اس پہلو سے نہیں بنتا کہ وہ مرد الگ ہو گئے اور عورتیں الگ اور وہ جھرکتی رہیں گی بیچاریاں اور مرد بیٹھے ہوں گے موٹی آنکھوں والوں کے ساتھ، یہ تصور نہیں ہے جو اس آیت میں پیش کیا ہے، کرنا ہونا بید مکنون، بید کا لفظ انڈے کے متعلق ہے آتا ہے مگر یہ جمع ہے یا واحد ہے یا واحد اور جمع دونوں کے لیے لفظ بید آتا ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں بتائیں، کیونکہ کاننا ہننا بید مکنون فرمایا گیا ہے،
اس میں جنس تو ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ بیضا کی جمع بھی بیضا.
میرے ذہن میں یہ لفظ جنس کے طور پر ہی ہے اور اس سے مراد ایک انڈا نہیں بلکہ انڈے ہیں. تو کاننا ہننا بید و مکنون، گویا کہ وہ ڈھانپ کر رکھے ہوئے انڈے ہیں. یہ جو ڈھانپ کر رکھنے کا دستور عرب میں تھا وہ آج بھی ہمارے ملک میں اسی طرح جاری ہے. جو سلیقے والی دیہاتی عورتیں ہیں وہ جن انڈوں کو خاص سنبھال کے رکھنا ہو ان کے اوپر ایک چھابے پہ دوسرا چھابا ڈال دیتی ہیں اور ہمیشہ ڈھانک کے رکھتی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے بچوں بچپن میں جا کے انڈوں کے لیے ایسے دیہاتی گھروں میں جاتا تھا تو وہ اتار کے اوپر سے پھر بڑے خوبصورت سجا کے رکھے ہوئے انڈے دیتے تھے. ڈھانپنے کا مفہوم ایک یہ بھی ہے، ایک تو ایک خوبصورت اچھی چیز کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے. چڑیاں پرندے وغیرہ یوں اس کو بیٹھ کے توڑے نہیں، دوسرے جانور ان کو خراب نہ کریں، تو ان کے ان ٹچڈ ہونے کا مفہوم ہے. اخبر آباد ہوں اور آباد یا تسالون، اس وقت ان میں سے بعض دوسروں کی طرف سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے. قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والا یہ کہے گا، انی کان لی قرینن، کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا. یقول ائنک لمن المصدقین، وہ مجھے کہا کرتا تھا یا مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ یہ معاملہ اب بھی اسی طرح جاری ہے. ہمارے کئی احمدیوں کے غیر احمدی دوست ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ مذہب کا فرق ہے یعنی عقیدے کا فرق ہے، لیکن تعلقات ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا ناجائز نہیں ہے. قرین ساتھی کو کہتے ہیں، ساتھ رہنے والے کو، ان سے ناجائز ہے جو بکواس کرتے ہیں، جو دین کے معاملے میں بدتمیزی کا سلوک کرتے ہیں. وہ لیکن عمل کے لحاظ سے نہیں ہوں گے، اگر ان کے اعمال دوسری قسم کے ہیں تو ان سے سلوک وہی کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم فرما چکا ہے کہ جو اعمال ہیں تمہارے ان سے سلوک ہوگا. تو یہاں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو مثلاً دہریہ ہیں، وہ بھی شامل ہیں اس میں. بہت شریف لوگ ہوتے ہیں بعض اپنے روزمرہ کے کردار کے لحاظ سے، مگر وہ جنت کے مستحق نہیں ہوتے. تو فرمایا وہ جو شکرین تھا وہ اس قسم کا تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، وہ پوچھا کرتا تھا کیا تو واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، تو وہ ایگنوسٹک تھا یا ایتھیسٹ تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ اگر ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، ایک کہنے والا یہ کہے گا، کیا تم جھانک کے دیکھ سکتے ہو یا دیکھنا پسند کرو گے جھانک کر؟ اب کہنے والا تو ایک ہے جو کہتا ہے میرا قرین تھا، یہاں جمع کیوں استعمال ہو گئی؟ قال هل انتم مطلعون، چلیے مسئلہ حل کریں. یعنی کہنے والا تو ایک ہے جو یہ کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، تو خدا کی طرف سے ایک ہاتف، ایک آواز دینے والا یہ آواز دے گا کہ کیا تم لوگ یعنی تم سارے جھانک کے دیکھنا پسند کرو گے یا جھانکو گے؟ ایک سوال ہے، تو جمع کا سوال کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ وہ ایک شخص نہیں ہوگا، ایسے بہت سے ہوں گے. یہ تجربہ، وہ جو حاضر لوگ ہیں ان میں سے کثرت سے لوگوں کو ایسا ہی تجربہ ہوگا. تو کہنے والے کی جو ایک مثال دی ہے، مگر اس اعلان کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ایسا کہنے والا ایک نہیں بلکہ اس جمعیت میں بکھرے ہوئے اور بھی بہت سے ہوں گے. جب یہ کہا جائے گا حل انتم مطلعون، تو گویا ہر ایک جس نے یہ سوال اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا ہو، اس کو نظارہ کرنے کی صلاحیت دی جائے گی، اور خصوصاً اس شخص کو جس نے یہ سوال اٹھایا تھا، چنانچہ جمع سے واپس واحد کی طرف لوٹا گیا، معاملے کو لوٹا دیا ہے. فطلع فراہ فی سوائی جہی، اور جب اسے کہا، جب کہا جائے گا کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو، جھانکو گے، تو پھر یہ جھانکے گا، اس وقت جہنم کا اندرونی حصہ ان لوگوں کو دکھایا جائے گا. فطلع فراہ فی سوائی جہی قالت اللہ ان کت الدین، اور ان کی آپس میں گفت و شنید بھی ممکن ہو جائے گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشفی نظارہ ہوگا، ورنہ جہنم کی آوازیں تو جنتیوں کو پہنچنی نہیں، نہ ان کے سامنے وہ نظارے بھیانک دکھائے ویسے روشن کیے جائیں گے. معلوم ہوتا ہے اس کے جواب میں ایک کشفی نظارہ ان کو دکھایا جائے گا، ان میں سے ہر ایک کو، اور جو یہ سوال کرتا تھا وہ دیکھے گا اس کشفی نظارے میں کہ جہنم کے اندر گہری جگہ وہ دہریہ موجود ہے جو یہ سوال کیا کرتا تھا. تو اس پر یہ اس سے کہے گا، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا. اس میں ایک یہ بھی نصیحت ہے کہ دہریے بظاہر شریف بھی ہوں تو ان کو قرین نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات وہ لوگ ہلاک بھی کر دیتے ہیں. چنانچہ حضرت خلیفہ مسیح عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک آپ کے بہت محبوب شاگرد نے یہ سوال کیا، یہ درخواست کی کہ میرے لیے کچھ کریں، میرے دل میں دہریانہ خیال آتا تھا. تو آپ نے فرمایا، تم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، جس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہو، اسے جگہ بدل لو. اور جگہ بدل دی گئی، جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو خیالات بالکل بند ہو گئے. بعض دفعہ کلیئر وائنس ہوتی ہے انسان میں، وہ فطرت کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے انسان کے خیالات کو قبول کرتا ہے یا محسوس کر لیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسے پتہ چلے کہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ خیالات. اس کے نفس کے بھی ہو سکتے ہیں جو دوسرے پر اثر انداز ہوں گے، مگر پھر وہ جگہ بدلے گا تو ساتھ ہی رہیں گے خیالات. لیکن اگر دوسرے شخص کے خیالات اس کو متاثر کر رہے ہیں، تو ایسے قرین سے الگ ہونے کے نتیجے میں پھر وہ ہلاک نہیں ہوگا. یہ اس لیے مذکور ہے، قالت اللہ ان کت لتردین، توبہ، تو ایسا خطرناک شخص تھا کہ قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر دیتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور میرا بچنا اللہ کی طرف سے خاص نعمت تھا، اگر خدا کی، میرے رب کی مجھ پر نعمت نہ ہوتی تو میں ضرور ان حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا. افما نحن بمیتین، اب بتاؤ کیا ہم مرنے والے نہیں، الا موت الاولى، مگر پہلی موت. فما نحن بمعذبین، اور کیا ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، یا نہیں ہمیں عذاب نہیں دیا جانا تھا. دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، مگر آپ یہ بتائیں کہ یہ سوال کیا ہے. پس کیا ہم مرنے والے نہیں، الا موتتنا الاولى، مگر پہلی موت. کون سی پہلی موت؟ اگر یہ موت ہے تو یہ تو مومنوں کو بھی پکڑے گی اور غیر مومن کو بھی پکڑے گی، اور یہی پہلی موت ہے، اس کے بعد پھر اور کوئی موت نہیں. اور قرآن کریم کے بیان بتا رہا ہے کہ یہ درست نہیں کہ پہلی موت ہی مریں گے. یہاں موت الاولیٰ سے مادی موت مراد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس پہلی مادی موت کے بعد پھر کسی موت کو کسی موت میں ہم مبتلا نہیں کیے جائیں گے، حالانکہ مرنے کے بعد یہ لوگ بار بار کی موت کا منہ دیکھیں گے اور ہر طرف سے موت ان پر حملہ آور ہوگی، لیکن مر نہیں سکیں گے، یہ قرآن کریم نے کھل کر بیان کیا ہے۔ تو موتتن الاولی سے مراد ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بن رہا ہے کہ تم تو کہتے تھے اس پہلی موت کے بعد چھٹی ہو جائے گی، اب تم بار بار کیا مر رہے ہو؟ یہ جو موت تمہیں گھیرے ہوئے ہے یہ بتاتی ہے کہ ایک اور موت بھی ہے جو دوسری موت کا انکار کرنے والوں کو درپیش ہوگی۔ انا حاضا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون سی کامیابی ہے؟ یہ سارا تذکرہ اس مومن بندے کا جس نے کہا کہ مجھے اللہ کی نعمت کی وجہ سے بچا لیا گیا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ اس بار بار مرنے والے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، بس اس بندے کی طرح جو اپنے عقیدے پر قائم رہا اور آخر وقت تک اپنے جی اٹھنے پر اس کا یقین متزلزل نہیں ہوا۔ فليعمل لمثل هذا فليعمل العاملون، بس چاہیے کہ سب عمل کرنے والے ایسا ہی عمل کریں جس کا نتیجہ فوز العظیم ہو۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اب جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں اور فوز عظیم ہے، یہ بہتر مہمان نوازی ہے، یہ اچھی اور پیاری مہمان نوازی ہے، یا شجرۃ الزقوم تھور کا درخت ایک اچھی مہمان نوازی ہے؟ وہ جو جہنم میں شخص دکھایا گیا ہے اس کی مہمان نوازی تھور کا درخت کرے گا۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، یقین ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنایا ہے۔ یہ تھور کا درخت جنگل کے اندر اگتا ہوا کیا کام کر رہا ہوگا وہاں؟ کیوں جی، تھور کا درخت این جہنم کے بیچ میں اگ رہا ہے، کیسا درخت ہے یہ؟ انہا، آگے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے خود، انہا شجرتن تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک ایسا شجر ہے جو جہنم کے این گہرائیوں سے پھوٹتا ہے۔ طلعها کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون، اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجمہ ہو، شجر زقوم سے مراد میرے نزدیک شجر خبیثہ ہے، اور شیطان کے اسی پھل کو آدم کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کا ہر پھل شیطان کا سارا ہے، یعنی شریعت کے خلاف ورزی کرنے والا جو شجرہ ہے وہ شجرہ خبیثہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جنت میں کیسے ہو گیا؟ تو جس جنت کا ذکر کیا گیا ہے اس کے، وہ ایسی جنت ہے جس میں جہنم بھی اسی جگہ موجود ہے، کیونکہ یہی مضمون قرآن سے ایک اور جگہ سے ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا یہی ترجمہ فرمایا کہ اس سپیس میں وہ جہنم بھی موجود ہے جس کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان پر حاوی جنت ہے۔ تو اس قسم کے سطحی اعتراض قرآن کریم پر پڑ ہی نہیں سکتے۔ وہ جو جہنم کی تہ میں اگنے والا پھل ہے وہ شیطانی پھل، شیطانی درخت ہے جس کی طرف جانے سے کلیتاً روک دیا گیا تھا، اور اس کا ہر شگوفہ یعنی وہ تعلیم جو اللہ سے ہٹ کر دی جاتی ہے وہ شیطان کا سر ہے. تو اس دنیا میں جو یہ کھاتے تھے وہی متمثل ہوگا اس دنیا میں, اور جہنم کی تہ سے اگنے والا ایک شجر خبیصہ دکھایا جائے گا, اور وہ دنیا میں یہ پھل کھاتے تھے شوق سے, اور کہا جائے گا یہی پھل تم کھاؤ. اور یہ عین اس آیت کریمہ کے اعلان کے مطابق ہے کہ تمہیں ہم جزا نہیں دیتے مگر وہی جو تمہارے عملوں کی جزا ہے. تو اعمال ان کے اعمال ایسے تھے کہ وہ دنیا میں رؤوس الشیاطین کھاتے تھے, اور وہی ان کو اوڑھنا بچھانا بھی تھا, وہی کھانا پینا بھی تھا. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, بس یقیناً وہ اس میں سے کھانے والے ہوں گے اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہوں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبٌ مِنْ حَمِيمٍ, مزید برآں کریم کی آیت ان کے لیے کھانے میں کھولتے ہوئے پانی کی
شیطان کو اجازت بھی نہیں کہ
انبیاء سے
دنیا میں ہی دخل,
یعنی اس کے بعد ہوگی
الہام الہی میں شیطان کا دخل,
اس کے علاوہ مراد
کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شیطان کس پر اترتے ہیں قرآن کریم کی وہ آیت واضح ہے,
اس لیے میں نے اس کو مزید برآں کیا ہے, مزید برآں کے لیے اس کھانے میں کھولتے ہوئے
شیطان اترتے ہیں
پانی کی آمیزش ہوگی.
سخت جھوٹے
اس
کے بعد سے
جہنم,
میں نے اس بدبخت کو کہا کہ اب تمہارا میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں
پھر, یا
کیونکہ جو افاقی کے بعد اپنے منہ سے اپنے آپ
کو ثابت کرے
اس سے مبالغہ کیسا,
پھر مر جائے ہو مر جائے ہو مبالغہ ہار گئے, ان کا لوٹنا
جہنم کی طرف ہے. کا مقصد ہوتا ہے سچے کو پہچاننا اور جھوٹے سے,
صاف پتا چلا کہ پہلے جو
آخر موبائلوں کے پہلے قدم پہ ہی خودکشی,
اس دنیا میں ان کے اعمال کا نقشہ ہے,
اپنے قول سے اپنے ہارنے کا اعتراض کر بیٹھے,
دنیا میں یہ اعمال ہوں گے
کہ ان لوگوں کا تو
خام خواہ پھل ان کا کھانا
بہت زیادہ حساس نہ بنو,
تو پھر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے.
تمہارا معاملہ جائز ہی نہیں ہے جو جھوٹا
دکھایا گیا تھا
اور اپنے جھوٹ کا اقرار کر رہا ہوگا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کیا تھا,
اگلا مضمون صاف بتا رہا ہے
اس کے برعکس ہوئے تھے,
اسی دنیا میں ان کے کردار
وہ لوگ اپنے
انہم الفو آبام دوالین,
انہوں نے خدا کی طرف سے انہوں کا
مراد پایا تھا اور اس کے نقشے
کے مطابق جو عقیدہ رکھتے تھے,
اور اس کی مثال ایسی ہے
اللہ کی طرف سے عقیدہ,
جیسے شجر خبیصہ کا پھل
کھانا, یہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے بندے ہیں تو
اس کا ہر شگوفہ
اس نے بھی نہیں دینا
تھا, خوشا شیطان کے سر کی طرح ہو
دور سے دھتکار کر
اسی سے پھوٹا
واپس کر دیا سر میں سے. یہ بس اس شیطان کا معاملہ خدا کے سپرد ہے, وہ ذلیل کر بھی رہا ہے مزید ذلیل کر چلا جا رہا ہے,
شیطان کا سر ہی دکھائی دے گا,
لیکن اس کے مقدر میں ابھی اور
انہم الف و آبا ہوں دوالی,
لیکن جہاں تک
یقین
پتھراؤ کرنے والے کا تعلق ہے سب دنیا سے اہم جی اٹھ کر اس میں
پتھراؤ علی آثارہم یہرعون,
بڑی تکلیف ہوتی
بس وہ ان کے پیچھے ان کے نقوش پاپ
دوڑائے
جا رہے تھے,
جس کا بھائی مخلص
نے دوڑائے جا رہے کیوں کہا ہے,
اور وہ بچپن سے
جا رہے تھا,
اس نے اس کی تائید میں
اس لیے کہ شیطان نے ان کے آبا و اجداد کے اعمال کو خوبصورت کر کے
اور اس بکواس
دکھائی
دینے اٹھایا,
اس لیے شیطان دوڑا رہا
کہ بین ہی وہ باتیں جو ہمارے
خلاف والا شیطان
خود ایک گڑے میں گر کے ہلاک ہو گیا اور گندے گڑے میں گر
کے
خود مجھے چٹکی
تھی, وہ
ان میری توبہ جو اس کے ساتھ حال ہوا ہے
دوڑائی چلے جا,
دعا کریں کہ اللہ مجھے بچائے.
لقد ضل قبلهم,
اس کی تفسیر اس وقت میرے یاد نہیں, مگر
کینیڈا کی جماعت
اور امریکہ کی جماعت نے اس کو انٹرنیٹ پہ چڑھا دیا ہے, اب اس کو آگ لگی.
باپ دادا کا ہونا
اور ان کے واقعہ ایسا گزر گیا ہے جو اس کو جھوٹا اور اس کے نام کرنے کو پتن ثابت کر رہا ہے,
جب تک
معین نیکی کی
پیچھے نہ چلے جائے
گزشتہ ذلتیں دیکھنے کے لیے,
ان کو لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ, وہ یہ
پہلے دن سے ہی ان ذلتوں
کو مجھے فرمایا
شروع کر دیا,
یہ بات تو
اور جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے
کہ اس سے پہلے
عذاب ایسا ہوگا
باپ دادا سے جن کی
پیچھے وہ جا رہا ہے, یہ چھوڑنا ہی نہیں,
اور ان کو
ساری زندگی
اپنے باپ دادا کے حوالے سے یہ بات بتائیے,
ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب دیکھتے چلے گئے,
دوسرے کے باپ دادا کو دیکھیں گے کہیں ہیں یہ گمراہ
فستفتہم,
پھر ان کو دکھائی
اشد خلق
ہم
دوسرے فرقوں کے باپ دادا کو
اتنا خلقنا لازق،
تو باپ دادا کے پیچھے چلنا
جبکہ عذاب کے چمٹنے کا ذکر تھا،
دوسرے فرقے کے
اور ایک اور چمٹنے کا ذکر ہے
جو اللہ کی طرف گمراہ دیکھ رہا ہے، یہ
ان سے پوچھ کیا وہ
کیا
پیدا کرنے میں زیادہ سخت اصل
کی بات ہے،
مضبوط
جانتے ہو کہ اباء و اجداد میں کہ ٹھیک ہو
زیادہ مضبوط تخلیق کرتے ہیں
اور اس کے باوجود تم
امن
اپنے اباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں،
یا وہ زیادہ مضبوط تخلیق ہے جو ہم نے پیدا کی؟ ہم نے انہیں چمٹ جانے والی مٹی،
وہ لوگ جو باپ دادا گمراہ تھے
چمٹ جانے والی مٹی،
ان میں ہم
آنے والے
پہلے بھی بھیجے تھے،
ساری ملاقات کی کہانی انسان تک پہنچ کر
بھیجے
جانے
لازم کی تفسیر ہے، لیکن شدت کے لحاظ سے
ملاقات مگر میں
استعمال
موقع پر کرتا
مانے ہوں گے، ہم نے لازم
کرتا رہوں گا،
رسول
لیکن
تھے ڈرانے والے بھیجے تھے،
عذاب ہے جو ان بلوؤں کو چمٹتا ہے،
منظور کیفا کان عاقبت
المنذرین، لازم کی خوبیاں ہیں
بس دیکھ
جو ان سے الگ نہیں ہوتی
کہ جن لوگوں کو ڈرایا گیا
قدم آگے بڑھاتے
ان کا انجام کیسا ہوگا،
یہ باتیں
کھول کھول کر
باتیں لازم والی باتیں ہیں کہ کہیں کسی اس طرح کی کوئی
اللہ علیہ وسلم
کو سن باوجود
ان کا یہی حال،
اور باقی خواہش لوگوں کو نہ سمجھتے ہوں
فنزل کیفا کانا آپ دلین، اور پھر وہی محاورہ دوبارہ استعمال ہوا
تعجب میں مطلع
اللہ عباد اللہ علیہ،
عجیب تک ہمارا تعجب
اللہ کے
زیادہ پسندیدگی کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے،
جو خدا کے
اور
تعجب
کا مجموعہ بھی ساتھ
کیے گئے ہیں ان کا معاملہ
ایسی حیرت ایسی جو یاد کر رہی ہے، بل عجیب تھا بڑی پسندیدگی کے ساتھ حیرت میں،
کیا بتا رہی ہے مجھے پتہ نہیں لگ رہا
کیا شان،
56 منٹ باقی ہیں ابھی
وہ یس کروں، اور اسی بات کو یہ پاگل کاؤنسل کرتے ہیں
بار بار ہدایت
دی کرو،
مجھے بتایا ہے
حالانکہ یہ نصیحت
اچھی طرح ہر ایک کو سمجھا دیا گیا تھا،
نصیحت سے فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا گیا،
لیکن
بدبختوں کا حال یہ ہے
گھڑی مجھے دھوکہ دیتی
خوب نصیحت
کی
ہے پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتی،
اور اس میں سے بھی
تمام گزشتہ
منٹ کم ہوں گے
زکے رو کی تفصیل پیش کر رہے ہیں،
ایک نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے
اگر ان کو رفتہ سمجھ کر آپ آگے
بڑھیں، پڑھنی ہے اس سے پہلے
بہت ہی خوبصورت
بہت ہی
وسیع مضمون
آپ مجھے یاد کرا
جو حقائق دنیا سے بھی وابستہ ہے اور حقائق آخرت یا دین
اللہ عباد اللہ المخلصین،
اور دونوں کو یہ مضمون
سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، یہ میں نے پہلے جب
والا
جواب،
ہاں اللہ کے مخلص بندوں کا معاملہ الگ ہوگا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ ٹھیک ہے یہ رخو نشان ہے ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، انا کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون اِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَزَلَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مالکم لا تنتقون، یہاں تاکلون عین سے نہیں ہے بلکہ حمزہ سے ہے کھاتے نہیں کہ وہاں, ورنہ بتوں میں عقل کہاں سے ہونی تھی. اب میں اس کا میرا خیال ہے اتنا پہلے کر لیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے. آپ کی ملا سارم یہ کہاں اللہ عباد اللہ سے شروع کرنا, ہاں ہاں ملاقات رادار. اور جب یہ ذکر گزر چکا ہے کہ پہلے سب بھی ڈرانے والے بھیجے گئے تھے اور ان سب ڈرانے والوں کا انجام برا ہوا, ہاں خدا کے مخلص بندوں کا معاملہ الگ ہے. اس ذکر کے ساتھ پھر نوح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ آدم کے بعد نوح وہ بہت عظیم شان نبی ہیں جہاں شریعت بہت حد تک ارتقا کر چکی تھی اور بہت بڑی قوم کی طرف آئے تھے. اس لیے ہمیشہ ایسے اذکار میں آدم کے بجائے نوح کا ذکر چلتا ہے, کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں آدم کے ماننے والے بہت توڑے تھے. ہم نے نوح کو پکارا فنیم المجیب, سوری ولقد نادانا نوح, ہمیں پکارا, الٹ بات ہے. جزاک اللہ. عام طور پہ تو اللہ پکارتا ہے, وہ سب کا یہ ذکر چلتے تھے, میں نے غور سے دیکھا نہیں. ولقد نادانا نوح, نوح نے ہمیں پکارا, فلانعم المجیبون, اسی سے مجیبون سے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اللہ ہی مجیبون ہے. تو ہم نے اسے کیسا عمدہ جواب دیا, یعنی یہ مانے یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم کیا ہی عمدہ جواب دینے والے ہیں. اور وہ جواب یہ تھا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ہم نے اسے اسے اور اس کے اہل کو کرب عظیم سے نجات بخشی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, اور ہم نے اسی کی ذریت کو باقی رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور پیچھے آنے و آخرین پیچھے آنے والوں کے لیے نوح کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہم نے, یا نوح کے لیے صرف کہنا چاہیے, تَرَكْنَا عَلَيْهِ اس کے لیے ہم نے ایک ذکر خیر ایسا باقی رکھا جو ہمیشہ اسے پہنچتا رہے گا, وہ ہے سلام علی نوح فی العالمین, تمام جہانوں میں نوح پر سلامتی ہو. اب یہاں اہلہ کا ذکر ہے اور ذریت کا ذکر ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ نہ جینا ہو والہ میں نہ اس کے بیٹے کو نجات ملی نہ اس کی بیوی کو نجات ملی, تو یہاں سے ان دونوں کو اہل سے خارج ہے کیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اصل اہل انبیاء کے ان کی ماننے والے ہوا کرتے ہیں. عباد اللہ المخلصین جو ہیں, عباد اللہ المخلصین وہ ہیں اصل مان اصل اہل اہل انبیاء کے. تو ذریت بھی پھر ظاہری ذریت نہ رہی, اور یہ جو جھگڑا چلتا ہے شیعوں کا سنیوں کے ساتھ یا دوسرے اور بعض خیال رکھنے والے خیال رکھتے ہیں کہ آل سے مراد ظاہری نسل ہی ہے, چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی شیعہ ہوں یا سنی یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ کی ذریت میں سے کیسے ہو گئے, حالانکہ آپ کی پیشگوئیاں اپنی ذریت کے متعلق ہیں. اب یہ لوگ لو کی ذریت کا حال تو خدا نے بتا دیا ہے, جو پیچھے رہے ہیں وہ ذریت میں سے کیسے ہو گئے, جب مگر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اور ذریت کو باقی رکھا ہے, بس وہ سارے لوگ جو اس کے علاوہ شامل ہوئے ہیں کشتی میں ان کو نوح کی ذریت کہا جا رہا ہے, ورنہ ان کو غرق ہو جانا چاہیے تھا. وجعلنا ذریته هم الباقین، ہم نے صرف اس کی ذریت ہی کو رکھا ہے، حول نے زور دے دیا کہ اس کی ذریت کے سوا کسی کو باقی نہیں رکھا، حالانکہ سارے علماء تسلیم کرتے ہیں اور پرانے اہل کتاب بھی کہ حضرت نوح کے ساتھ وہ سب شامل تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اگرچہ ظاہراً آپ کی ذریت سے نہیں تھے. سلام و ترکنا علیہ فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کے لیے سلام چھوڑ دیا. انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح محسنوں سے سلوک کیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمن، دیکھیں یہ پانچ منٹ باقی ہیں یا نو منٹ باقی ہیں؟ پانچ منٹ. انہ من عبادنا المؤمنین، یقین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثم اغلقنا الاخرین، پھر ہم نے آخرین کو ہلاک کر دیا. یہاں آخرین نہیں بلکہ آخرین فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے دوسروں کو، وہ جو ان کے ساتھ منو کے ساتھ شمار ہونے کے اہل نہیں تھے، جو دوسرے لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا. اور جو نو کے ساتھ شمار ہونے والے لوگ تھے وہ خباد میں پیدا ہوئے، ظاہری طور پر ذریت ہوں یا نہ ہوں، وہ نوحی کی طرف شمار ہوں گے، کہ نوحی کی طرف نسبت رکھیں گے. چنانچہ فرمایا وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اس کی جماعت میں سے جو باقین جن کا ذکر فرمایا گیا ہے، ایک ابراہیم بھی تھا. اب ابراہیم کا نوح کے شیعہ میں سے ہونے کا ذکر صاف بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی شریعت عطا ہونے سے پہلے حضرت نوح کی پیروی کی توفیق ملی ہے، اور بچپن ہی سے آپ اپنے سے پہلے شریعت کے ساتھ منسلک رہے ہیں. بس یہ خیال کہ جب تک خدا نے شریعت عطا نہیں فرمائی آپ کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، بالکل غلط ہے. آپ نوح کی شریعت پر ہی تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کے مسلک پر تھے، اگرچہ شیعہ تو نہیں بنتے اس لحاظ سے، مگر صاف پتہ چل رہا ہے کہ ملت اور مسلک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے مسلک پر تھے. بس کوئی نبی بھی کسی پہلے نبی کے مسلک سے الگ نہیں ہوا کرتا، لازم ہے اس کو اپنے سے پہلے نبی کے مسلک پر ہونا چاہیے. اذ قال لابیہ، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یہی ہے نا وقت ہے ابھی. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. قلب سلیم وہ قلب ہے جو محفوظ ہے، ہر وقت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. تو آغاز ہی سے حضرت ابراہیم کا قلب قلب سلیم تھا، اور وہ جو سلام ہے حضرت نوح پر وہ سلام ابراہیم پر بھی تھا، اور یہاں قلب سلیم کی صورت میں اس سلام کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور وہی سلام ابراہیم کے تعلق میں بھی باقی رکھا گیا. آج بھی ہم درود شریف میں وہی سلام پڑھتے ہیں. اس سلام کے مستحق ہونے کے لیے قلب سلیم ضروری ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تم کیا عبادت کرتے ہو. عفقن آلیہتن دون اللہ تریدون، کیا سراپا جھوٹے معبود جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں ان کو چاہتے ہو. عفقن آلیہتن، یعنی آلیہتن کو عفقن بعد میں نہیں فرمایا بلکہ جھوٹ کو آلیہ قرار دیا، یعنی جھوٹ تھا جس کی وہ بات کیے تھے کرتے تھے، اور ان کا جھوٹ تھا جو گھڑا گیا تھا بتوں کی صورت میں. دون اللہ تریدون، اب تعبدون نہیں بلکہ پسند کرتے ہو. وہ لوگ جب حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم سے بحث کریں گے تو یہ کہیں گے یہ تو ہمارے خدا، یہ بت تو خدا کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں. لیکن تریدون نے بتا دیا کہ ان کی دل کی خواہش وہ بت ہی ہیں، اسی کو چاہتے ہیں، ان بتوں کو ہی چاہتے ہیں، اور آگے اللہ کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں. چنانچہ فوراً فرمایا فما ظنکم برب العالمین، ان بتوں کی تو بہت تعریفیں کرتے ہو، ان کو تو بہت پسند رکھتے ہو، تمہارا رب العالمین کے متعلق کیا خیال ہے، اس کے متعلق تمہارے کیا خیالات ہیں؟ ہو گیا؟ اچھا جی، تلاوت یہاں تک کر لی تھی، آگے بھی ہے، بس پھر باقی پر آئندہ انشاءاللہ. یہ اٹھا رہے ہیں، یہ نہیں ہوا ابھی تک.